الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورة تحریم پر ہماری یہ آخری نشست ہے اور جو بقیہ چار آیات ہیں ان کا مطالعہ ہمیں اس نشست میں مکمل کرنا ہے. ان میں سے جو پہلی آیت ہے بظاہر اس کا کوئی ربط اس سورت کے مضامین سے نہیں. پوری سورت کچھ خاندانی نظام، آئلی نظام، اہل و عیال سے متعلق احکام، ہدایات، ان پر مشتمل ہے. یہاں پر کفار اور منافقین کے ضمن میں جو ہدایت آ رہی ہے بظاہر، یہ لفظ بظاہر جو ہے اس کو بار بار نوٹ کر لیجیے، بظاہر انمل بے جوڑ سی بات ہے، کوئی ربط نہیں، لیکن بباطن ربط ہے. ربط محکم اسی بے ربطی تقریر میں ہے، ربط محکم ہے. وہ ربط کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے اس آیہ مبارکہ کا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے ان کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی. واغلظ علیہم، ان پر سختی کی، یہ وہی لفظ آ گیا ہے، ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم پر فرشتے وہ معبود ہوں گے جو بڑے سخت دل ہوں گے، تند خو ہوں گے، بہت سخت مزاج ہوں گے، درست مزاج. تو فرمایا تو ان پر سختی کیجیے، مغلوب آ گئی، وما واہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے ہی، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ آیہ مبارک کا بین ہی انہی الفاظ میں سورہ توبہ میں آئی ہے، آیت نمبر 73، ایک شوشے کا فرق. یہ میں نے ابتدائی تعارفی کلمات میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو اس طرح کے جوڑے آئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس مضمون کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے یہ بات کہ بین ہی انہی الفاظ میں اس آیت مبارکہ کو قرآن میں ریپیٹ کیا گیا. تو یہ ان چند آیات میں سے ہے کہ جو بین ہی انہی الفاظ میں قرآن حکیم میں ریپیٹ ہوئی. اس کا جو ربط ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے ساتھ وہ یہ ہے کہ نرمی، شفقت، رافت، رحمت، مغفرت، عفو، درگزر، یہ تمام اوصاف محمودہ ہیں، پسندیدہ باتیں، لیکن ان سب کی بھی ایک حد ہے. حد اعتدال سے تجاوز کر جائیں تو اس میں خرابی کے پہلو پیدا ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے اس میں رافت اور رحمت کا غلبہ تھا. آپ کو رؤوف الرحیم کہا گیا ہے، رحمتا للعالمین بنا کے آپ بھیجے گئے ہیں، نوع انسانی کے لیے شفقت آپ میں ہے، اور شفقت اور نرمی اتنی ہے کہ کچھ وہ لوگ بھی اس سے غلط فائدہ اٹھا جاتے تھے جو نرمی کے مستحق نہیں تھے. ظاہر بات ہے کہ جس انسان میں اس کی جو طبیعت ثانیہ جو شے بن گئی ہو، نرمی اس کے مزاج کا ایک جزو لازم بن گئی ہو، تو اس سے کسی وقت کوئی شخص جو ہے وہ غلط فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کی اس رافت و رحمت سے اور شفقت سے اور معاف کرنے اور درگزر کرنے کی جو آپ کی عادت ثانیہ تھی، اس سے یہ منافقین فائدہ اٹھا رہے تھے. ان کی جرتیں بڑھ رہی تھی، ان کی جسارتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، بھٹائی بڑھ رہی تھی. حضور جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی آپ فرماتے ٹھیک ہے جائیے جو آپ نے کہا ہے صحیح جائیے. یہاں تک ان کی جسارت پھر بڑھی ہے کہ انہوں نے کہنا شروع کیا ہے ہوا اذن. اب میں اس کا کیا ترجمہ کروں؟ یہ میرے کان ہی کان ہے. مراد کیا ہے؟ ان میں فہم نہیں ہے, سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیے ہم نے کس طرح ان کو دھوکہ دے دیا. زیادہ فقیر الفاظ میری زبان پر آ رہا ہے, میں بمشکل روک رہا ہوں. وہ نہ معلوم کیا کچھ کہتے ہوں گے گستاخی میں. ہم نے انہیں کیا بنا لیا, ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کر لیا, انہیں سمجھ ہی نہیں ہے, فہم ہی نہیں ہے. وہ اردن کان ہی کان ہے. یہاں دماغ میں کوئی جو صلاحیت ہے بات کو سمجھنے کی وہ تو ہے ہی نہیں. یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ آپ ان پر نرمی فرما رہے ہیں. یہی آپ کی رافت و رحمت جو ہے ایک حد اعتدال سے بڑھی تھی غزوہ بدر کے بعد. غزوہ بدر کے بعد جو اسیران بدر تھے ان کا معاملہ جب پیش ہوا ہے تو وہی آپ کی طبیعت کی نرمی. اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اس اعتبار سے آپ کا عکس کامل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ان کے مزاج میں بھی یہی ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر. یہ ایک فوری تقابل ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے مزاجوں کے مابین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کہ حضرت ابو بکر کے مزاج میں بھی وہی نرمی, وہی رقت, وہی رافت, وہی رحمت, لیکن حضرت عمر کے مزاج میں اس کے برعکس سختی تھی. لیکن سختی تھی امر اللہ, اللہ کے معاملے میں, شریعت کے دین کے معاملے میں بہت سخت ہے. تو اس چیز کو یہاں پہ جو ہے اس آیہ مبارکہ کو یہاں لے آیا گیا اس لیے کہ سارا مضمون چلا آ رہا ہے کہ آپ کی نرمی, آپ کی شفقت, آپ کی اس طرح کی اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو آپ کا یہ سلوک ہے اس سے یہ کچھ حد اعتدال سے معاملہ بڑھ رہا ہے. لہذا اس کو ایک حد کے اندر رکھیے. اسی کے ساتھ متعلق ہو گیا, اسی دور کے اندر پروئی گئی یہ آیت بھی کہ جس طرح اہل خانہ کے لیے یہ معاملہ ہو رہا ہے اسی طرح کچھ لوگ اس معاشرے کے اندر جو ہے اس سے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں. نبی آپ نرمی نہ کیجیے, آپ کی نرمی کے مستحق اہل ایمان ہے, لیکن جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, ان کافروں کے ساتھ اور ان اہل نفاق کے ساتھ منافقوں کے ساتھ جہاد کیجیے اور سخت کیجیے, ان کا گرفت کیجیے, سرزنش کیجیے, ان کا محاکمہ کیجیے, ان کا احتساب کیجیے. اف اللہ عن کلم عظیم کا لو, اللہ آپ کو معاف کرے گا. اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, آپ نے کیوں ان کو معاف کیا ہے اور کیوں اجازت دی ہے, کیوں ان کا عذر قبول کیا ہے؟ جب غزوہ تبوک کے لیے حکم تھا کہ نکلو اللہ کی راہ میں اور ان میں سے ایک ایک نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے, حضور میری تو یہ مجبوری ہے, مجھے یہ عذر ہے, ٹھیک ہے جاؤ, عذر قبول ہے. اف اللہ علیہ معذر کا لہ, کیوں آپ نے عزم دیا, کیوں اجازت دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا, ان کے نفاق کا پردہ تو چاک ہو جاتا نا, لیکن آپ نے ان کو اجازت دے دی, ان کا عذر قبول کر لیا, ان کے نفاق کا پردہ پڑا رہ گیا. تو یہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, سختی کیجیے. اور ماواہم جہنم وبئس المصیر, اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے. البتہ ایک بات نوٹ کر لیجیے, اس آیت کا یہ ایک اہم مضمون ہے اگرچہ اس سورہ مبارکہ کے مضمون کے اعتبار سے تو جو بات تھی وہ واضح ہو چکی, لیکن ضمنی مضمون ہے. یہ ان مقامات میں سے قرآن مجید کے جہاں جہاد کا مفہوم معین ہو جاتا ہے کہ قتال نہیں ہے, اس لیے کہ منافقین کے ساتھ آپ نے پوری زندگی میں کوئی جنگ نہیں کی, جبکہ جاہد فعل امر ہے اور امر للوجود. اگر جہاد کے معنی جو ہے لازمن قتال ہوتے تو حضور کی حیات طیبہ میں سیرت مطہرہ میں کوئی نہ کوئی واقعہ ملنا چاہیے تھا کہ آپ منافقین کے خلاف وار ڈکلیئر کرتے, لیکن جیسا کہ معلوم ہے سیرت مطہرہ اس پر طرح سے خالی. جہاد جو ہے وہ کشمکش, کشاکش, کسی پر سختی کرنا, کسی پر دباؤ ڈالنا, جد و جہد کرنا, ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان کا سد باب کرنا, ان کا مقابلہ کرنا, یہ تمام چیزوں کے شامل ہو جائیں گی. لیکن جسے کہا جائے گا جہاد بالسیف, قتال, یہ قتال جو ہے یہ کافروں کے ساتھ تو ہوا ہے, غزوہ بدر سے شروع ہوا اور جاری رہا آپ کی حیات طیبہ کے دوران, لیکن یہ ہے کہ کسی بھی مرحلے پر پوری حیات دنیاوی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں منافقین کے ساتھ کسی جنگ کا موقع نہیں آیا. تو معلوم ہوا کہ یہاں جہاد کا مفہوم معین ہے, غیر قتال یہاں پر اس کے سوا اس میں وہ مفہوم قتال کا شامل نہیں کیا جا سکتا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وما واہم جہنم وبئس المصیر. اب بقیہ تین آیات میں ایک مضمون آ رہا ہے, اس مضمون کو پہلے سمجھ لیجیے. عائلی زندگی کے ضمن میں اور خواتین کے بارے میں ایک مغالطہ یہ رہتا ہے کہ ویسے تو یہ کہ جہاں کا خاندانی نظام ہے اس میں وہ اپنے شوہروں کے تابع ہیں، لیکن کیا دینی اعتبار سے بھی وہ شوہروں کی تابع ہیں؟ خواتین کو عموماً یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ بس ہمارے شوہر ہیں، اگر وہ نیکیاں کر رہے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، ایثار اور قربانی کی روش اختیار کر رہے ہیں، تو بس اس سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور ہم بھی بہرحال ان کے گھروں میں آباد ہیں، تو ہمارے لیے کوئی علیحدہ سے مسئولیت نہیں ہے، ہماری کوئی گویا کہ آزاد ایک شخصیت نہیں ہے. یہ مقام یہ واضح کر رہا ہے کہ عورت کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، اس کا اپنا ایک تشخص ہے. جہاں تک دین کا معاملہ ہے اس کے لیے وہ بھی اسی طرح مکلف ہے جیسے کہ مرد ہے. نیکیوں کا معاملہ ہے تو اس کے لیے اس کی اپنی نیکیاں ہیں، جیسے کہ فرمایا کہ للرجال نصیب مما قسم وللنساء نصیب مما قسم. ظاہر بات ہے کہ جو بھی نیکی کمائی ہوگی مردوں نے انہیں اسی میں سے حصہ ملے گا، اس سے اب خود عورتوں کو حصہ نہیں پہنچ جائے گا، اور جو نیکیاں کمائی ہوگی عورتوں نے اس انہی کے حق میں ان کا اندراج ہوگا، اس سے کوئی خود بخود ان کے شوہروں کے لیے کے حق میں اندراج نہیں ہوتا رہے گا. تو اس اعتبار سے یعنی عورت کی یہ شخصیت کا انڈیپینڈنٹ ہونا دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، بس مکمل انسان ہے، مکمل ہیومن بینگ ہے. اس اعتبار سے شرف انسانیت میں برابر کی شادی ہے. وہی شرف انسانیت جو ہے کہ جو مردوں کو حاصل ہے، اس شرف انسانیت میں عورتیں بھی برابر کی شادی ہیں. اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے صرف ایک چیز ہے کہ جس میں کمی رکھی گئی ہے، نبوت کا منصب انہیں نہیں دیا گیا، اس لیے کہ وہ بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی مسئولیت ہے. یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ہر طرح کی مخالفت کے باوجود، ہر طرح کے استہزاء کے باوجود، جو بھی ریزسٹنس ہے اس سب کو برداشت کرتے ہوئے فریضہ نبوت کو اور فریضہ رسالت کو ادا کرنا آسان کام نہیں ہے. صرف کی ذمہ داری سے تو انہیں بچایا گیا. باقی یہ کہ صدیقیت کا مقام ہے، تو صدیق اکبر اگر ابو بکر ہیں تو صدیقۃ الکبریٰ جو ہے حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما، برابر کا مقام ہے. بڑا مشکل ہے یہ کہنا، کم سے کم میں تو فیصلہ نہیں کر سکا کس کا مقام بلند تر ہے. مردوں میں جو مقام حضرت ابو بکر کا ہے، خواتین میں وہی مقام حضرت خدیجہ کا ہے. اس اعتبار سے روحانیت کے معاملات ہوں، نیکی کے معاملات ہوں، خیر کے معاملات ہوں، اچھائی کمانے کا معاملہ ہو، تو عورت کا اپنا ایک آزاد اور مستقل وجود ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے. اس اعتبار سے اگر آج کے زمانے میں جو فلسفہ ہوتا ہے مساوات مرد و زن، اس میدان میں ہم قائم ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں. اس اعتبار سے نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں، عبادت گزاری میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، ایثار میں، قربانی میں، روحانی منزلیں طے کرنے میں، ان تمام کے اندر برابر مواقع موجود ہیں اور برابر امکانات موجود ہیں، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے. اسی طریقے سے کوئی عورت چاہے وہ نبی کے گھر میں ہو، اگر اس کا اپنا معاملہ درست نہیں ہے عمل کے اعتبار سے، تو نبی کا بیوی ہونا اس کے حق میں مفید نہیں. نبی کا رشتہ دار ہونا تو بہت بات کی بات ہے، نبی کی بیوی ہونا بھی اس کے لیے مفید نہیں. یہ ہے در حقیقت مضمون کے جو یہاں چار خواتین کے حوالے سے دو ایک کیٹیگری کی ہے اور بقیہ دو ایک ایک کیٹیگری کی، تین کیٹیگریز یہاں آئی ہیں. ایک ان کا معاملہ ہے کہ جو جلیل القدر رسولوں کے گھروں میں تھی، آباد کی گھروں میں ان کی ازواج کی حیثیت سے، بیویوں کی حیثیت، کیونکہ وہ کفر پر قائم رہی، شرک پر قائم رہی، اپنی کافر قوم کے ساتھ انہوں نے روابط رکھے، اپنے شوہر جو اللہ کے رسول تھے ان کے راز ان تک پہنچائے، راز افشا کیے، لہذا ان کا معاملہ جو ہے سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ ہوا. پھر بالکل اس کا کنٹراسٹ، اس کے بالکل بالمقابل، اس کی ضد، فرعون جیسا سرکش اور اس کے گھر میں حضرت آسیہ سلام علیہا، نہایت نیک عابد زاہد خاتون، اور اغلب وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل محکوم قوم تھی، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ حاکم قوم جو ہے ان کی عورتوں میں سے جو پسند آیا اس کو گھر میں ڈال دیا ہے. اس اعتبار سے وہ فرعون کے محل میں، لیکن یہی ہے جن کو ذریعہ بنایا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا اور ان کی پرورش کا. قرۃ عین لی و لک، فرعون کو ان سے محبت تھی، اس اعتبار سے جب سفارش کی ہے اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو وہ سفارش کام کر گئی، دل پسیر کیا فرعون کا، ورنہ وہ تو قتل کرنے کے درپیش ہو چکا. تجھے اللہ نے ذریعہ بنایا. وہ حضرت آسیہ ان کا کردار کیا تھا, محل کیسے انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا, مجبور تو تھی, ہے تو شوہر کے گھر میں آباد, لیکن یہ ہے کہ ان کی جو کیفیت ہے قلبی روحانی نفسیاتی وہ کیا ہے. تیسری مثال دی گئی ہے حضرت مریم کی سلام علیہا, کہ خود بھی نہایت نیک فرشت اور انہیں اللہ نے ماحول بھی اتنا عمدہ دیا کہ نور علی نور. یہ تین مثالیں تو اس مقام پر واضح ہو جائیں گی. ایک چوتھا خلا ہے جو رہ جائے گا, اس کا میں بعد میں تذکرہ کروں گا. بھائی ایک ان آیات کا ہم لفظ برف مطالعہ کر لیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط, اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اہل کفر کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, اب یہاں للذین کفروا میں تو مرد اور عورتیں سب کے سب گویا کہ شامل ہیں, لیکن یہاں پہ اصلا جو ہے روح سکون وہ خواتین کی طرف سے, کیونکہ یہ آئینی زندگی سے متعلق ہدایات پر مشتمل ہے سورہ تحریم, اور ابتدا سے انتہا تک در حقیقت مرکزی مضمون وہی ہے سوائے اس ایک آیت کے کہ وہ بھی جڑی ہوئی ہے اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ, اگرچہ اس کا تعلق آئینی نظام سے نہیں. لیکن نرمی, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, نرمی جو ہے وہ ایک حد کے اندر رہنی چاہیے اس آیت میں. اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اہل کفر کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی علیہ الصلوۃ والسلام. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, وہ دونوں تھیں ماتحت ہمارے دو نہایت نیک بندوں کے. میں نے یہاں جان بوجھ کر ماتحت قلم استعمال کیا ہے, اس کو نوٹ کیجئے. وہ جو میں سب سے پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ تحریم کے درس کے شروع میں جو تعارفی اس کے مضامین تھے, اسلام کا جو نظام ہے آئینی نظام اس میں مرد کی قوامیت, الرجال قوامون علی النساء, بیویوں کے لیے لفظ یہاں بھی آیا تحت, وہ ماتحت. گھر کے نظام میں اگرچہ اپنی اخلاقی دینی روحانی اعتبار سے وہ بالکل آزاد شخصیتوں کی حامل ہیں, ان کی بالکل انڈیپینڈنٹ پرسنالٹیز, لیکن آئینی نظام میں آ کر اب وہ برابر نہیں ہیں, وہ ماتحت ہیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, وہ دونوں ماتحت تھیں ہمارے دو بندوں کے علیہ الصلاۃ والسلام. من عبادنا صالحین, ہمارے دو نہایت نیک بندے. یا نوٹ کر لیجئے کہ منعم علیہم گروہ جو ہے جس کے چار طبقات ہیں, ان میں سب سے بنیادی طبقہ صالحین کا ہے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, تو انبیاء ٹاپ پر ہیں, پھر صدیقین ہیں, پھر شہداء, پھر صالحین. اب ظاہر بات ہے کہ جو عام ہے پہلی منزل, گویا کہ اس میں تو وہ سب سے کم شامل ہیں. تو ہمارے دو نہایت نیک بندوں میں سے جو یہ رسول تھے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام, ان کے گھروں میں آباد ہونا کتنی بڑی سعادت, کتنا بڑا سمجھیے نیکی کے لیے مواقع تھے جو اللہ نے ان کے لیے فراہم کیے. فخانتاہما, تو ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی. اس لفظ کو بعض لوگوں نے کہ جو ازواج مطہرات سے دشمنی رکھتے ہیں, میں ان کا تذکرہ اس سے پہلے کر چکا ہوں سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے, انہوں نے اس کو بنیاد بنایا ہے اپنے خود سے باطن کو ظاہر کرنے کے لیے, اور انہوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ وہ بدکار تھی, زانیہ تھی, معاذ اللہ. حالانکہ خود یہ سورت جو ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا, بالکل واضح کر رہی ہے. اس سورت کے شروع میں تذکرہ ہے کہ حضور کی ایک زوجہ محترمہ نے حضور کے راز کو فاش کر دیا تھا, اس کا تذکرہ موجود. یہاں پر وہی خیانت مراد ہے, اس لیے کہ وہ آیا مبارکہ سورہ نساء کی جو ہم نے ابتدا میں جس کا خاصا توجہ کے ساتھ مطالعہ کیا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض فالصالحات قانتات حافظات للغیب, نیک بیویوں کی جو دو اوصاف, جو ان کی دو صفتیں بیان ہوئی ہیں, ان میں صفت اول ہے قانتات, فرما برداری کرنے والی ہیں اپنے شوہروں کی اور ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی. یہ رازداری جو ہے یہ در حقیقت بیوی کا ایک بہت بڑا فرض ہے کہ شوہر کے تمام راز, ظاہر بات اس کے علم میں, اس کے راز کو راز رکھنا یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے بیوی کی حیثیت سے. اگر راز افشا ہو جائے گا تو یہ خیانت ہے. فخانتاہما, ان دونوں نے خیانت کی. اچھا یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اپنے کفر پر قائم نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نبیوں کے گھر میں رہنے کے لیے نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا ہو، یہ خیانت کی ہو. لیکن یہ کہ معلوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ ان کے گھر میں آنے جانے والوں کی خبر اپنی قوم کو دے دیتی تھی، چنانچہ دو جو فرشتے آئے تھے ان کے گھر میں نوجوان لڑکوں کی شکل میں، ان کی خبر بیوی نے پہنچائی تھی کہ تمہارے لیے بہترین شکار آج آ گیا ہے بطور مہمان لوط کے گھر میں، ہمارے گھر میں آیا ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ ان پر جو چند لوگ ایمان لائے تھے، معدود چند لوگ، وہ سب کے سب اس معاشرے کے نچلے طبقات میں سے. ارازلنا بادی الرق، یہ الفاظ آئے ہیں، یہ تو ہمارے رذیل ہیں، گٹیا لوگ ہیں، ہمارے غلام ہیں، کمی کاری ہیں، یہ تمہارے گرد جمع ہو گئے نوح سلام علیہ. وہ ان کے بارے میں ان کا کہنا تھا انہیں ہٹاؤ یہاں سے، تب ہم کہیں تمہارے پاس آ کر بیٹھ سکتے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ ان کے دباؤ میں تھے. اگر کوئی اللہ کا بندہ ایمان لے آیا ہے، اس کے آقا کو فوراً خبر پہنچا دی جائے تمہارا غلام ایمان لے آیا ہے، تو اس پر جو قیامت ٹوٹتی ہوگی اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. جو کچھ حضرت بلال کے ساتھ ہو رہا تھا حضور کے دور میں، جو کچھ حضرت خباب الارض کے ساتھ ہو رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے دور میں، تو وہی کچھ قیامتیں ٹوٹتی ہوں گی ان لوگوں پر کہ جو ان کے ماتحت لوگ تھے، ان کے غلام تھے، ان کے کمی کاری تھے، ان کے ملازم تھے، ان کے تابع تھے اور وہ ایمان لے آتے. تو ان دونوں بیویوں کا یہ کردار ہے کہ جس کو اس لفظ خیانت سے یہاں تعبیر کیا گیا، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. اصل بات جو یہاں بتانی مقصود ہے وہ کیا ہے، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو کچھ کام نہ آ سکے وہ دونوں، یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط، اپنی ان دونوں بیویوں کے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. یہ کہہ دیا گیا، یہ فعل مجھول ہے ماضی کا. ایک تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے جو واقعات بالکل شدنی ہیں، قطعی ہیں، یقینی ہیں، قرآن مجید میں ان کو اکثر و بیشتر جو ہے ماضی کے سیرے سے بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کا یقینی ہونا جو ہے بالکل حتمی ہے. اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ ماضی کا سیرہ جو ہے کسی شے کی حتمیت اور قطعیت اور شدنی ہونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو اس کی توجہ یہ ہے، اور ایک وہی توجہ جو میں نے پچھلے درس کے ضمن میں بھی بیان کی تھی، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا. اس عالم برزخ میں بھی عذاب ہے، عذاب قبر جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، گویا کہ ایک نوع کا عذاب، ایک نوع کی جہنم تو ہے وہ، جس میں کہ اس وقت بھی انہیں داخل کر دیا گیا ہے. قیلت ہو النار مع الداخلین، اگر کہ وہ جہنم اور ہوگی جس میں کہ قیامت کے دن انہیں جھونکا جائے گا. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر قبر یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یا یہ کہ جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے. اس کی کیفیات کا ظہور جو ہے اور غروب وہ شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ میں. یہ ایک کردار ہو گیا، شوہر بہترین، نہایت نیک لوگ، اولو العزم من الرسل، لیکن بیویاں جہنمی ہیں، کافر ہیں، خائنہ ہیں، وہ اپنے نبیوں کے ساتھ نہیں دے رہی ہے، لہذا ان کا حشر اپنے عمل، اپنے کردار کی بنیاد پر ہوگا. شوہروں کی نیکی، شوہروں کی علو مرتبہ، شوہروں کا یہ مقام اور بلند مرتبہ، یہ ان کے کام میں آئے. اب اس کے بالکل برعکس لیجیے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے مثال بیان فرمائی اہل ایمان کے لیے، اور یہاں مراد پھر میں عرض کروں گا اہل ایمان خواتین کے لیے، ان کے لیے اسوہ ہے، ان کے لیے ایک نمونہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی خاتون خود نیک ہو لیکن کسی ایسے شوہر کے ساتھ باندھ دی گئی ہو کہ جو ایک غلط مزاج رکھنے والا، غلط کردار کا حامل ہے، فرض کیجیے کہ منافق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اسیان میں معصیت کی کے اندر غرق ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس کے چنگل سے کسی طور سے نجات بھی نہیں پا سکتی، فرض کیجیے قانون المسلمان ہے، اس سے وہ خلا بھی نہیں کر پا رہی، اور کوئی کسی طرف سے داد رسی نہیں ہو رہی، کیا کرے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی نمونہ درکار ہے، وہ نمونہ ہے جو دیا جا رہا ہے. اس کے لیے بھی کنسولیشن ہے، اس کے لیے بھی ایک طرح کی دلجوئی کا سامان ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے، کہ یہ بھی ایک صورت نہیں کہ فرعون کی بیوی، فرعون جیسا سرکش، فرعون جیسا خدائی کا دعوے دار، اور اس کے گھر میں بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا، یہ چوٹی کی ان خواتین میں سے جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اور قیامت کے دن ان کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا، نہ معلوم کتنے بلینز اور بلینز ہوں گے مردوں کے جو رش کریں گے ان کے مقام پر، جو اللہ تعالیٰ انہیں شرف عطا کرے گا، جن کا ذکر قرآن مجید میں اس اہتمام کے ساتھ کیا گیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي. اب یہ ہے ان کی نفسیات, فرعون کے محل میں ہے, ہر طرح کا عیش میسر ہے, ہر طرح کی آسانیاں ہیں, بادشاہ کا محل ہے, اور کیا چاہیے دنیا میں, جس کا بھی انسان تصور کر سکتا ہے اس سے زیادہ اور کون سی شے ہو سکتی ہے کہ جو وہاں اسے میسر ہے. لیکن کیفیت کیا ہے؟ اس کے کفر کی وجہ سے, اس کی سرکشی کی وجہ سے, اس کی بدعمالی کی وجہ سے ان کی زندگی گویا کہ عذاب میں گزر رہی ہے. ایک ذیق نفس ہے کہ جس سے وہ دوچار ہے. اس قالت رب ابن لی بیتن عندک بیتن فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. جبکہ انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے تو ایک گھر اپنے پاس جنت میں بنا دے. یہ گویا کہ زندگی سے بیزار ہونے کی یہ تعبیر ہے. میں اس دنیا میں اس زندگی کو میں پسند نہیں کرتی, نہیں رہنا چاہتی, مجھے یہ محل کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے. مجھے کو اپنے پاس بلا لے اور اپنے قرب میں مجھے کوئی گھر جنت کے اندر عطا فرما دے. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. مجھے نجات دے, جلد از جلد چھٹکارا عطا فرما اس فرعون سے بھی, اس کے اعمال بد سے بھی, اور ان ظالموں کی قوم سے. میں اس میں اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جب تک فیصلہ دنیا میں انسان رہتا ہے خودکشی حرام ہے, لیکن ایک ہے کہ اس ماحول میں آدمی خود بھی لذتیں لے رہا ہو, عیش کر رہا ہو. ایک یہ کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر, کہ یہ دنیا مومن کے حق میں قید خانہ ہے, وہ یہاں رہنا چاہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کسی کو فرض کیجیے کسی سرکاری افسر کو جو ہے ایسے علاقے میں بھیج دیا جائے, دور دراز کا علاقہ جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا, لیکن جب تک اپوائنٹمنٹ ہے, جب تک حکم ہے رہنا ہے, تو بندہ مومن اس دنیا میں رہتا ہے اللہ کے حکم کے تحت. اور اس سے یہ کہ بہرحال اسے دل نہیں لگاتا یہاں پر رہنے کی, اس کے اپنے دل میں خواہش نہیں ہوتی. نشانے مرد مومن باتوں ہوئے ہم تو مر گایا تو بس تم مر لگے ہو, خاص طور پر وہ لوگ جن کو ماحول بھی وہ میسر ہو, جو نامساعد ہے, ناموافق ہے, اس میں خیر کے لیے امکان کم ہے, شر کے امکانات جو ہیں وہ غالب ہیں, تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ ضیق نفس ہوگا, اس میں اس کے لیے تنگی ہوگی, اس سے جلد از جلد چھٹکارا پانے کی وہ دعا کرے گا. اب یہ دوسری مثال ہو گئی, ایک دوسرے کے بالکل متضاد, بالکل بالمقابل. ایک طرف حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں, بہترین ماحول, بہترین گھر میں اثر آیا ہے لیکن خود بدبخت. دوسرا برعکس فرعون کا محل ہے لیکن اس فرعون کے گھر میں ایک نیک بیوی, حضرت آسیہ سلام علیہا. اب تیسری مثال ہے نور علی نور, وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. اب چونکہ یہاں مریم پر زبر ہے, یہ بھی ضرب اللہ مثلا اسی کے تابع ہے. اسی طرح اللہ مثال بیان فرما رہا اہل ایمان کے لیے مریم کی, مریم کی مثال, اور مریم جو ہے بیٹی عمران کی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آل عمران جو کہ ایک پورا قبیلہ ہے اس سے متعلق ہونے کی وجہ سے بنت عمران کہا گیا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے والد ہی کا نام عمران ہو. اس قالت امرأت عمران, یہ آیا ہے سورہ آل عمران میں بھی. بہرحال ان کی بیٹی ہے حضرت مریم, مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا, جس نے اپنی عصمت و عفت کی پوری پوری حفاظت کی. یہ لفظ نوٹ کر لیجئے, اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں جب ہم نے کچھ تعارفی اور ابتدائی جو مضامین تھے ان پر گفتگو کی تھی, تو یہ حسن کا لفظ آیا تھا بار بار, کہ محسنہ کون ہے, وہ عورت جو کسی کے قید نکاح میں ہے, یا وہ خاندانی خاتون کہ جسے خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے. تو یہ ہے احسان. یہاں پر احسنت کا لفظ آیا ہے, پوری حفاظت کرنا, قلع بند ہو کر رہنا. ایک عورت کا یہ سب سے بڑا وصف ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی اور حفت کی حفاظت کرے, وہ پوری طرح قلع بند ہو کر رہے. احسنت فرجہا, جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی, اپنی عصمت اور عفت کی پوری پوری جو ہے حفاظت کی. فنفقنا فیہ من روحنا, فیہ کی ضمیر جو ہے وہ حضرت مریم کے پورے وجود کی طرف بھی جا سکتی ہے, آپ کے رحم کی طرف بھی, جو حمل ہوا ہے اس میں چونکہ شوہر کا حصہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی ولادت بن باپ کے ہوئی ہے, اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح جو ہے, روح من امرنا جو ہے وہ اس میں پھونکا گیا ہے. تو نفقنا فیہ من روحنا, بعض روایات میں غریبان کا آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے غریبان میں پھونک ماری. واللہ عالم یہ تمام چیزیں تعبیرات ہیں، لیکن مراد یہی ہے. اور یہاں پہ در حقیقت جو یہ کہا جا رہا ہے احسن فرجہ، خاص طور پر یہود کے ان الزامات کی نفی کے لیے، انہوں نے وہی الزام کہ جو کچھ لوگوں نے حضرت روح اور حضرت لوط کی بیویوں پر لگایا ہے، اور جو کچھ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ پر جو الزام لگا دیا تھا، جو تہمت لگائی تھی، وہی الزام جو ہے لگایا حضرت مریم پر یہودیوں نے، اور حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا قرار دیا. اس اعتبار سے قرآن مجید جو ہے ان کی اس حباست کا ازالہ کر رہا ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، تم اس پر الزام لگا رہے ہو بدکاری کا، وہ تو وہ نہایت باعثت اور باعثت خاتون تھی، اس نے کہ اپنی عظمت عصمت اور عفت کی پوری پوری حفاظت کی. اس میں جو بھی پھونک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماری گئی ہے. کس طور سے ماری گئی ہے، یہ وہ عالم امر کے معاملات ہیں جن کو صحیح طور پر ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ سب اپنے کلمات رب لہا و کوتو نہیں، اس نے تو تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کی کتابوں کی. یہ نوٹ کیجئے ذرا، حضرت مریم سلام علیہا پیدا ہو رہی ہے مسلمان قوم میں، اس مسلمان قوم جو اس وقت وہ یہود ہے بنی اسرائیل ہے، ان کے ہاں کتابیں ہیں، ان کے پاس تورات موجود ہے، ان کے پاس زبور موجود ہے، دوسرے انبیاء کے صحیح سے موجود ہے. تو گویا کہ کسی نبی اور رسول کے امتی کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، تمسک بالکتاب، اللہ کی جو کتاب ملی ہوئی ہو اس کے ساتھ جڑ جانا، اس کے ساتھ تمسک، اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اس کے ساتھ بند جانا، یہی در حقیقت ہدایت کا اور اس کے حصول کا سب سے زیادہ یقینی ذریعہ ہے. تو صدقت میں کلمات ربہا، کلمات ربہا سے مراد جو بشارتیں انہیں ہوتی رہی ہیں. سورہ آل عمران میں تفصیل سے اس قالت الملائکۃ یا مریم اقنتی لربے کے، اور اس میں پھر انہیں بشارت دی گئی تھی، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے بیٹے کی، وہ حیران ہوئی تھی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا، میری شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، میں کوئی بغیہ، میں کوئی آبرو باختہ کوئی عورت نہیں ہوں، میں نے کہیں کو بدکاری نہیں کی ہے، کیسے میرے ہاں بیٹا ہو جائے گا. تو ماں ہوگا کذالک قال ربک ہوا علی ہر کے من، سورہ مریم نے فرمایا یہ آپ کے رب کا حکم ہے، فیصلہ ہے، ہو کر رہے گا، اور آپ کے رب کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے تصدیق کی، مان لیا. صدقت بکلمات ربھا وکتبہ وکانت من القانتین. تو یہ جان لیجئے کہ غیر انبیاء کو بھی الہام تو ہو سکتا ہے، وہ اس طریقے سے مخاطبہ خداوندی تو ہو سکتا ہے، وہ وحی نبوت نہیں آئے گی. وہ وحی نبوت جس کا ذریعہ فرشتہ بنتا ہے اور پھر جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی جاتی ہے، وہ وحی نبوت جو ہے وہ خواتین کے لیے نہیں، لیکن الہام ہے. اور جو بھی کچھ یعنی نفس رو جسے کہا جاتا ہے، دل میں کسی بات کا ڈال دیا جانا، الہام کر دینا، یہ تمام چیزیں ملائکہ کی طرف سے تو بشارات آ جانا، مبشرات، جیسے کہ حضور نے فرمایا لم یبقى من النبوت الا المبشرات، خوابوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سی حقیقتیں منکشف کر دیتا ہے. سچے خواب بھی فرمایا گیا ہے کہ نبوت کے 46واں یا 60واں جز ہے، اور اب نبوت میں سے سوائے اس سچے خواب جو کچھ باقی نہیں رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو یہاں نوٹ کر لیجیے، سب وقت کلمات ربھا وکتبہ وکانت من القانتین، اور وہ بہت فرما برداروں میں سے تھی، ہماری فرما بردار بندیوں میں سے تھی. حضرت مریم کی یہ مدح کی جا رہی ہے. اس سلیمن میں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر یہ مثال کس اعتبار سے ہے، نور علی نور، نیک فرشتے خود بھی ہیں حضرت مریم، اور اللہ نے انہیں ماحول جو دیا، سب سے پہلے جس ماں کے بطن سے تولد ہوئی، اس ماں کا نقشہ ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں کھینچا گیا ہے. بھائی قالت امراۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے پروردگار میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے وہ اس امید میں تھی کہ لڑکا ہوگا، میں تیری خدمت میں پیش کر رہی ہوں، محررا، اپنی تمام ذمہ داریوں سے بری کر کے، میں اس سے کوئی خدمت نہیں لوں گی، اپنا کوئی حق اس پر نہیں رکھوں گی، اسے ان تمام حقوق سے آزاد کر کے خاص تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، تو قبول فرما لے، فتقبل منی، سر سے قبول عطا فرما، اسے میری طرف سے قبول فرما لے. اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. وہ نیک خاتون ہیں جو ماں ہے، جن کے بطن سے ولادت ہو رہی ہے. اب یہ جو دعا ہے کس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، یہ آیت نمبر 37 میں ہے. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وقفلها زكريا. اللہ نے سر سے قبول عطا فرمایا, بہت خوبصورتی کے ساتھ اس خاتون کی اس نظر کو, اس پیشکش کو قبول فرمایا. بقبول حسن, خوبصورت قبول, شرف قبولیت جو ہے. اور انبتها نباتا حسنا, پھر اسے اگایا, اس کو پروان چڑھایا بہت ہی عمدگی کے ساتھ, یعنی انتہائی اعلیٰ صفات اور اوصاف حمیدہ کے ساتھ وہ پروان چڑھ رہی ہیں. اور یہاں خاص طور پر ذکر کفلہا زکریا, اور اسے کفالت میں دے دیا زکریا کی. زکریا نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام, ایک نبی کے گود میں پل رہی ہے, ایک نبی کے گھر میں پرورش پا رہی ہے, خود نیک طبیعت, نیک سرشت, سلیم الفطرت, اور پھر ان کو گود مل گئی نبی کی, نور العالمین. یہ گویا کہ ایک تیسری مثال ہو گئی. اب یہاں صرف ایک خلا ہے جس کو پر کر لیجئے, ایک چوتھا کونا خالی ہے. دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد آ گئی, بہترین شوہر, بدترین بیویاں, بدترین شوہر, بہترین خاتون ان کے گھر میں. یہ تو دو ایک دوسرے کی ضد ہو گئی مکمل. ایک نور الا نور, عورت خود بھی بیشکل سرشت ہو, سلیم الفطرت ہو, اور اسے ماحول بھی مل جائے نہایت عمدہ, زکریا کا گھر ملا ہو تربیت کے لیے. اس کے برعکس بھی تو چاہیے, خود بھی شریف خراب ہو اور ماحول بھی بدتر مل جائے, اور یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ کون بدتر ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر. یہ مثال قرآن مجید میں سورہ لہب میں ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب فیصلا نارن ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ وہ جوڑا ہے کہ جو گویا کہ اس کی ضد ہے, ام جمیل جو بیوی ہے ابو لہب کی اور چچی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا شوہر ابو لہب چچا ہونے کے باوجود دشمن ہے, شدید بغض رکھتا ہے, شدید عناد رکھتا ہے حضور سے, مخالفت میں پیش پیش ہے. کوئی اور غیر بھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ مخالفت میں وہ شدید ہے ابو لہب, اور حضور کی دشمنی میں نہیں کہا جا سکتا کہ زیادہ سخت جو ہے ابو لہب تھا یا اس کی بیوی ام جمیل تھی. اسی لیے قرآن مجید میں نقشہ کیا کھینچا ہے, ان دونوں کی مخالفت کس چیز میں ہے, کون زیادہ جہنمی بنے. وہ بھی ایندھن سر پر اٹھا اٹھا کر لا کر جب یہ جہنم کے اندر جلایا جائے گا ابو لہب, تو گویا کہ وہ لا کر ایندھن اور دھوکے بھی اس کے اندر. وہ عورت کے جو اپنے شوہر کے عذاب میں بھی اضافہ کر رہی ہے, خود بھی جہنمی ہے اور شوہر کے عذاب کے اندر بھی اور اضافے کا موجب بن رہے. حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد, اس کے گلے کے اندر اس قیامت میں ڈال دی جائے گی ایک موٹی رسی جس سے کہ وہ ایندھن جو ہے باندھ باندھ کر لائے گی اور اپنے شوہر کے اوپر آگ اور بھڑکائے. یہ ہے گویا کہ ظلمات بعضھا فوق بعض, یہ تاریکیوں پر تاریکیاں, خود بھی عورت ام جمیل اور پھر شوہر ابو لہب. یہ ہے اس دوسری انتہائی مثال. بہرحال ان کا سب کا جو مفاد ہے, جو اصل حاصل ہے, جو اصل سبق ہے, وہ کیا ہے کہ عورت اپنی جگہ پر اپنی شخصیت, اپنے کردار, اپنے اخلاق, اپنے اعمال کے اعتبار سے ایک آزاد شخصیت کی حامل ہے, اس کا اپنا تشخص ہے. خاندانی نظام کے اعتبار سے وہ تابع ہے شوہر کے, وہ اس دنیا کا معاملہ. وہ تو ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں, خاص طور پر عرب معاشرے میں تو آج بھی یہ نظر آ جاتا ہے, ہمارے ہاں تو یہ صورتحال نہیں ہے. کچھ اس کی جھلک جو ہے پٹھانوں کے ہاں نظر آتی ہے کہ وہ اونچ نیچ اس طرح کی نہیں ہوتی, بلکہ ایک ہی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے. بڑا خان بیٹھا ہے, اس نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے, اس کا جو ملازم ہے اس نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے, اور ان میں وہ فرق و تفاوت نہیں ہوتا کہ جو مثلا پنجاب میں ہے یا اور دوسرے مقامات پر ہے. پھر یہ کہ عربوں کے ہاں یہ معاملہ ہم نے دیکھا ہے عرب قوم میں, کہ ایک سواق ہے یا بواب ہے اور ایک وہ منسٹر ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ وزیر ہے. بواب ظاہر بات ہے دربان کی حیثیت سے دروازے پر کھڑا ہے, یا سواق ہے اس کا جو ڈرائیور ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے, اس کا ملازم ہے. لیکن لنچ بریک میں سب ایک میز پر بیٹھے ہوئے, بحثیت انسان مساوی ہے برابر, وہاں اونچ نیچ نہیں ہے. شرف انسانیت میں وہ ڈرائیور ہو, وہ بواب ہو, وہ دربان ہو, وہ کسے باشد, وہ کلرک ہو, وہ جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ جو پیغام رساں ہوتا ہے دفتروں میں چپراسی کی بجائے قاصد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو بھی ہو شرف انسانیت میں مساوی ہے، لیکن انتظامی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ اونچ نیچ رہے گی، فرق و تفاوت رہے گا، کسی کا اختیار زیادہ ہوگا، کسی کا اختیار کم ہوگا. اس میں اگر آپ چاہیں کہ سب کو برابر کر دیا جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. کوئی ادارہ ایسا نہیں جو برابر کے دو سربراہوں کے تحت چل سکے، اس میں تو فساد رونما ہو کر رہے گا. اسی طریقے سے جو آئینی نظام ہے اسلام کا، اس میں قوامیت مرد کی ہے، سربراہ خاندان کا شوہر ہے، بیوی اس کے تابع ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یہ ان کے بہترین اوصاف ہیں، مطلوبہ اوصاف ہیں. البتہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے دین کے اعتبار سے بھی وہ تابع ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی شوہر اسے دے رہا ہے، جو بھی خرچے کے لیے دے رہا ہے، یا اس کے اپنے ذاتی خرچ جسے آج کل ہماری اصطلاح میں کو پاندان کا خرچ بھی کہا جاتا ہے، اس میں سے اگر وہ بچت کرتی ہے اور اللہ کے دین کے لیے لگاتی ہے تو یہ اس کی اپنی کمائی ہے. اگر ویسے اسے اپنے والدین کی طرف سے کوئی جائیداد ملی ہو، کوئی وراثت میں کوئی ایسی ذریعہ آمدنی بھی اسے میسر آ گیا ہو، تو اسے خرچ کرنے میں وہ آزاد ہے، وہ اسے اللہ کے دین کے لیے لگائے. پھر یہ کہ دین کی دعوت اور تبلیغ میں وہ اپنے شوہر پر زیادہ سے زیادہ توجہ صرف کرے، اپنی اولاد پر زیادہ سے زیادہ توجہ صرف کرے، مردوں میں سے جو محرم ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ محنت کرے. پھر خواتین کا اپنا دائرہ ہے، تو کوانٹیٹی کے اعتبار سے چاہے مقدار ان کی کم رہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فیصلے جو ہیں وہ کوانٹیٹی کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، کوالٹی کی بنیاد پر ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس کی جتنی وسعت ہے، جس کے لیے جتنے امکانات ہیں، جس کے لیے جتنا بھی ممکن ہے، اگر اتنا اس نے کر دیا ہے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا. بہرحال یہ ہے خواتین کے ضمن میں یہ جو تین آخری آیات اس سورہ مبارکہ کی ہیں، کہ ان کی ایک آزاد شخصیت اخلاقی اور روحانی اعتبار سے، اور اس پہلو سے ان کا اپنے شوہروں کے تابع نہ ہونا، اگرچہ خاندانی نظام آئینی نظام جو اسلام کا ہے اس میں بیوی شوہر کے تابع ہے. ان دونوں چیزوں میں جو فرق و تفاوت ہے اسے سامنے رکھنا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.